جمعرات 1 جولائی کے سربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ بھارت میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کے ایک مرکزی رہنما منی شنکر ائیر نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل طاقت سے ممکن نہیں ہے۔
آپ یہاں دلی بیٹھے ہوئے کہو کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، میں فوج کو بھیجوں گا۔ ارے آپ سکندر ہو یا ایک جمہوریت کے لیڈر ہو؟
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ انڈیا میں کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر منی شنکر کا کہنا ہے کہ علیحدگی پسند کشمیری رہنماؤں سے بات چیت کے بعد اگر دستور ہند میں ترمیم کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو اس پر غور کیا جانا چاہیے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
منی شنکر ائیر حال ہی میں ایک وفد کے ساتھ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کا دورہ کر کے لوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دستور ہند میں ملک کی 11 ریاستوں کو خصوصی اختیارات یا مراد دی گئی ہیں، تو اگر مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت پڑے تو اس پر غور ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔
میرا یہ کہنا ہے کہ فوج آپ بھیج سکتے ہیں، لیکن آپ کو دل اور دماغ اپنے پاس کھینچنے کی آوشیکتا ہے، اور وہ کرنے کے لیے آپ سے مذاکرات چاہیے۔
انڈیا میں حکومت کا دیرینہ موقف ہے کہ مسئلہ کشمیر کا کوئی بھی حل دستور ہند کے دائرے میں ہی ہونا چاہیے۔
پاکستان میں ایوان بالا کے چیئرمین عزرا زہ ربانی نے ایک حکم نامے میں حکومت کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے 40 ممالک پر مشتمل عسکری اتحاد میں شمولیت کی شرائط اور طریقہ کار کو وفاقی کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کرنے سے قبل پارلیمان کے سامنے بحث کے لیے رکھا جائے۔ تفصیل بتائیں گے ہارون رشید۔
پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرحت اللہ بابر کی جانب سے سینٹ میں توجہ دلاؤ نوٹس پر وزیراعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے اعتراف کیا کہ حالیہ ریاض کانفرنس میں ہونے والی تقاریر سے فرقہ وارانہ تقسیم کا خدشہ بڑھا ہے، لیکن پاکستان اس اتحاد میں شامل اپنی فوج سعودی عرب کے باہر نہیں بھیجے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق فوجی سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کی موجودگی سے پاکستان کو اپنے موقف کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ فرحت اللہ بابر نے اپنے نوٹس میں ان اخباری اطلاعات پر تشویش ظاہر کی تھی جس میں سعودی حکام نے کہا تھا کہ اسلامی اتحاد محض خود کو دولت اسلامیہ کہلوانے والی تنظیم یا القاعدہ کے خلاف کارروائیوں تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ کسی رکن ملک کی درخواست پر باغی گروپوں کے خلاف حرکت میں بھی لایا جا سکے گا۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے عدلیہ کے خلاف سخت اور نازیبہ الفاظ استعمال کرنے پر حکمراں جماعت سے تعلق رکھنے والے سابق سینیٹر نحال ہاشمی کو توہین عدالت میں اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے انہیں 5 جون تک جواب داخل کروانے کی مہلت دی ہے۔ افغانستان میں مقامی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ جلال آباد میں ایئرپورٹ کے قریب ایک خودکش کار بم دھماکے میں ایک فوجی ہلاک اور 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ دارالحکومت کابل میں ایک بڑے بم دھماکے کے 1 روز بعد ہی یہ حملہ کیا گیا۔ گزشتہ روز کے حملے میں کم از کم 90 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ افغانستان نے اس حملے کی میں پاکستان کے ملوث ہونے کا الزام عائد کیا تھا، تاہم پاکستان نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس ذکریہ نے آج ہفتہ وار بریفنگ میں کیا کہا، سنیے شمائلہ جعفری سے۔
دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس ذکریہ کا کہنا تھا کہ الزامات عائد کرنے کا افغان نقطہ نظر قیام امن کے لیے کسی طرح مددگار نہیں۔ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہوتا رہا ہے اور افغانستان کے امن اور استحکام میں پاکستان کا مفاد سب سے زیادہ ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے لیے پاکستان کا عزم خلوص پر مبنی ہے اور اس پر کوئی شبہ نہیں کیا جانا چاہیے۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق پیرس معاہدے سے الگ بھی ہو جائے تو یہ اہم ہے کہ دیگر تمام حکومتیں اس میں شامل رہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کسی فیصلے کے اعلان سے پہلے ہی مسٹر گوترس نے بی بی سی کو بتایا کہ دنیا بھر میں سول سوسائٹی اس معاہدے کو اپنے بچوں اور نسلوں کے مستقبل کے لیے ایک ضمانت کے طور پر محفوظ رکھیں گی۔ بین الاقوامی امدادی ادارہ ریڈ کراس صحرائے سہارا میں 40 افریقی پناہ گزینوں کی ہلاکتوں کی تحقیقات کر رہا ہے۔ یہ پناہ گزین صحرائے سہارا میں اپنا ٹرک خراب ہو جانے کے بعد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس واقعے میں زندہ بچ جانے والے کئی افراد نائجر کے ایک دور دراز گاؤں پہنچے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ پیاس کی وجہ سے صحرائے سہارا میں 40 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں بیشتر کا تعلق گھانا اور نائجیریا سے تھا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ افراد لیبیا کے ذریعے یورپ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عراقی فورسز کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے موصل میں اپنے زیر قبضہ علاقوں میں سے ایک علاقے میں لڑائی سے بچ کر نکلنے والے کئی شہریوں پر فائرنگ کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس فائرنگ میں کم از کم 7 شہری ہلاک ہو گئے ہیں. اور چین میں سائبر سیکیورٹی کا ایک نیا قانون آج سے نافذ العمل ہو گیا ہے, جس کے بارے میں حکومت کا کہنا ہے کہ سائبر اسپیس میں ملک کی قومی خود مختاری اور صارف کی معلومات کی حفاظت کے لیے اسے بنایا گیا ہے, لیکن ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے اس قانون کو غیر واضح اور غیر منصفانہ قرار دیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بھارت میں کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر منی شنکر ائیر کا کہنا ہے کہ علیحدگی پسند کشمیری رہنماؤں سے بات چیت کے بعد اگر ملک کے آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو اس پر غور کیا جانا چاہیے. منی شنکر ائیر حال ہی میں ایک وفد کے ساتھ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کا دورہ کر کر دلی واپس آئے ہیں. اپنے اس دورے میں انہوں نے حریت کانفرنس سمیت مختلف سیاسی اور سماجی حلقوں کے نمائندوں سے مذاکرات کیے. ہمارے ساتھی سہیل حلیم نے اسی پس منظر میں منی شنکر ائیر کے ساتھ ایک فیس بک لائیو کیا, جس کے بعد انہوں نے یہ رپورٹ بھیجی.
منی شنکر ائیر سابق سفارتکار بھی ہیں اور پاکستان میں بھی خدمات انجام دے چکے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کرنے کے لیے دستور ہند کا دائرہ اگر وسیع بھی کرنا پڑے تو اس بارے میں غور کیا جانا چاہیے. بی بی سی اردو کے فیس بک لائیو میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر میں شورش کو کچلنے کے لیے فوج بھیجی جا سکتی ہے, لیکن وہاں لوگوں کے دل و دماغ جیتنے کے لیے آپس میں بات چیت کی ضرورت ہے.
آپ یہاں دلی بیٹھے ہوئے کہو کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے, میں فوج کو بھیجوں گا. ارے آپ سکندر ہو یا ایک جمہوریت کے لیڈر ہو, اور اس آپسی مذاکرات کی دشے میں آپ نے ایک قدم لیا تو شاید بھاگے بھاگے بہت لوگ آپ کے پاس آئیں گے, اور کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا رہے ہیں سوائے یہ کہ اور بھی آرمی اور بھی سرکشا بل وہاں بھیجو اور کشمیریوں کی آواز جو ہے اس کو بند کرو. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کی آواز بند کرنے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں.
ان کا کہنا تھا کہ کشمیری رہنما آزادی چاہتے ہیں, لیکن یہ واضح نہیں کرتے کہ آزادی کا ان کے لیے کیا مطلب ہے.
وہ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ آزادی کا کیا مطلب ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بتا دیا ہمیں, جموں کشمیر اسمبلی کا یونانیمس ریزولیوشن ہوا تھا 2001 میں. اس پر میں زور لگانا چاہتا ہوں 2001, کیونکہ میں نرسمہ راؤ جی کے بغل میں کھڑا تھا وہاں واگاڈوگو میں, برکینا فاسو نام کا ایک ملک ہے پشچم افریقہ میں, اور وہاں میں نے ان کی بات سنی کہ جہاں تک کہ آٹونومی کا سوال ہے دا اسکائی از دا لمٹ, مطلب سیما آسمان ہے.
انڈیا میں حکومتوں کا دیرینہ موقف یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ دستور ہند کے دائرے میں ہی حل کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اگر کشمیری زیادہ خود مختاری چاہتے ہیں تو یہ کوئی بیجا مطالبہ نہیں ہے. کانگریس کے سابق وزیر داخلہ پی چدمبرم بھی کہہ چکے ہیں کہ ہندوستان سے الحاق کے وقت کشمیریوں سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے کیے جانے چاہیے. مسٹر ائیر سے پہلے بی جے پی کے سابق وزیر خارجہ یشونت سنہا بھی ایک وفد کے ساتھ کشمیر گئے تھے, اور انہوں نے بھی مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے کشمیر ٹائمز کی ایگزیکٹو ایڈیٹر اور تجزیہ کار انورادھا بسین سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ منی شنکر ائیر نے کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے بھارت کے آئین میں ترمیم کرنے کی بھی بات کے امکان کو رد نہیں کیا ہے, آپ اس سے کیا مطلب لیں گی؟
دیکھیے, میں نے جتنا وہ دیکھا سنا ان کا انٹرویو,
جی
اس میں وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہائپوتھیٹیکل کہہ رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے.
اچھا,
جو مین چیز وہ کہہ رہے ہیں اور اس کی وہ مثالیں بھی دیتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہمارا ہے وہ فلیکسیبل ہے, اس میں امینڈمنٹ جو ہیں اس قسم کی الگ الگ پردیشوں کے لیے, الگ اسٹیٹس کے لیے, ناگالینڈ کا انہوں نے مثال دی, انہوں نے گجرات کی دی, کہ یہاں پہ اس قسم کی مثالیں پہلے ہیں, لیکن مین جو ان کا فوکس تھا وہ اس پہ تھا کہ کم سے کم آپ ایک شروعات تو کریں, بات چیت ہو. یہ بات کانسٹیٹیوشنل کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یہ تب इसका सवाल तब आता है जब हम किसी कम से कम रोड मैप पे पहुंचे कि आगे का फ्यूचर क्या है।
अच्छा।
कि कश्मीर को पॉलिटिकली किस तरह, सियासी तौर पे किस तरह से हल किया जा सकता है, और इसका हल जो है, और मेरी समझ में, और जहां तक मुझे समझ आया मणिशंकर अय्यर भी जो बोल रहे थे कि कम से कम आप बातचीत करें, वो जब तक आप एक पीपल सेंट्रिक अप्रोच नहीं होगी, जब तक लोगों की राय उसमें शामिल नहीं होगी, कश्मीर की आवाम के लोग हैं या हिंदुस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसमें शरीक होंगी, और तब जाके हल निकलेगा। और अगर उस हल में हल के लिए, एंड दिस इज व्हाट मणिशंकर अय्यर जी ने जो कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की जरूरत है तो वो की जानी चाहिए।
ठीक है, तो क्या किसी और भारतीय रहनुमा ने इस तरह की बात की है कि जैसी इन्होंने मणिशंकर अय्यर ने की?
इस तरह की बात अलग अलग अल्फाजों में होती रही है, जैसे पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था एक बार, साइज द लिमिट
जी,
हाँ, कश्मीर को लेके। वाजपेयी साहब ने कहा कि कश्मीर का हल कश्मीरियत के और इंसानियत के दायरे में, इंसानियत की बात की उन्होंने। तो जब आप इंसानियत और साइज द लिमिट, इस किस्म के जुमले जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र नहीं हो रहा है। तो शायद इतनी खुली बात नहीं की गई है, लेकिन पहले इस किस्म की बातें हुई हैं। और ये भी कहना जरूरी होगा कि लेकिन जो मरकजी सरकार का जो रवैया रहा है, आज की सरकार ही नहीं, पिछले कई सालों से, ये कांग्रेस की हुकूमतें में भी हुआ, ये बीजेपी की हुकूमत आई या और जो थर्ड फ्रंट की जो बनी, उन्होंने कभी इस मसले को एक सीरियसली और सिंसियरली हल करने की कोशिश नहीं की। मसलन एक ऑटोनॉमी का, आप एक ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन था तो उसको आपने बिल्कुल कम्प्लीटली नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद पीस प्रोसेस शुरू हुआ, वो भी एक लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं ले गए। उस बाद हर, मतलब तकरीबन साल ब साल या हर दो तीन साल के बाद कुछ ना कोई, कोई ना कोई सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिए गए, उनके बेसिस पे रिपोर्ट्स तैयार होती हैं। मनमोहन सिंह के टाइम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, योगी के टाइम वो दिलीप पटगांवकर रिपोर्ट आई। तो उन रिपोर्ट्स में कुछ चीजें तो बहुत अच्छी थी, जो जो इन्हीं चीजों पे जोर डालती थी कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने की जरूरत है, आपको ह्यूमन राइट्स एड्रेस करने की जरूरत है, या आपको लोगों से बातचीत करने की, टू रीच आउट टू द पीपल। तो ये सब तो वो उनकी अपनी रिपोर्ट थी, उन्होंने नजरअंदाज कर दी इतने सालों से, गुज़श्ता कुछ सालों से, जिसकी वजह से आज कश्मीर में हालात बिगड़ चुके हैं।
ये थी कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर और तज़्ज़ियाकार अनुराधा भसीन। अब रुख करते हैं अफगानिस्तान का, जहां बुध को दारुल हुकूमत काबुल में एक बड़े हमले के बाद मुल्क की खुफिया एजेंसी NDS ने इस हमले के लिए हक्कानी नेटवर्क पर इल्ज़ाम लगाया है और ये भी कहा है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। इस्लामाबाद से शुमाला जाफरी की रिपोर्ट।
दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अफगानिस्तान में होने वाली बदमनी से मुतालिक पाकिस्तान पर लगाए जाने वाले इल्जामात के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए तर्जमान नफीस ज़िक्रिया का कहना था कि इल्जाम तराशी पर मबनी अफगान रवैया खित्ते में अमन के लिए नुकसानदेह है।
हम अफगानिस्तान के बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। हम समझते हैं कि इल्जामात आयद करने का अफगान नुक्ते नज़र क़याम अमन के लिए किसी तरह मददगार नहीं। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार होता रहा है और हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मफाद है, और जब भी अफगानिस्तान में कोई हमला होता है तो कोई दूसरा मुल्क उतना मुतासिर नहीं होता जितना कि पाकिस्तान।
नफीस ज़िक्रिया का कहना था कि ये इल्जामात उन हलकों की जानिब से आयद किए जा रहे हैं जिन्हें अफगानिस्तान के अमन से कोई दिलचस्पी नहीं।
یہ انتہائی مایوس کن ہے کہ چند عناصر جن کو افغانستان میں امن سے کوئی دلچسپی نہیں اور جو پاک افغان تعلقات کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اپنے ایجنڈے کے لیے پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ پاکستان افغان عوام کا سب سے زیادہ خیر خواہ اور مخلص ہے۔
دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان کی صورتحال سے متعلق بین الاقوامی اداروں کی رپورٹس میں بھی اندرونی خلفشار کو بدامنی کی وجہ قرار دیا جا چکا ہے۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، اسلام آباد۔
اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے کابل میں بی بی سی کے ہمارے ساتھی سید انور سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹی ٹوینٹی میچز کا جو اعلان ہوا تھا اسے منسوخ کر دیا گیا ہے، اس فیصلے کی تفصیلات کیا ہیں؟
گزشتہ رات افغانستان کرکٹ بورڈ نے اچانک اعلان کیا کہ پاکستان کے ساتھ جو دو میچز طے کی گئی ہیں ٹی ٹوینٹی افغانستان اور پاکستان کے درمیان وہ کینسل کی گئی ہے، اور یہ فیصلہ کابل کے جو خودکش حملہ ہوا تھا جس کے کافی سارے لوگ مارے گئے اور زخمی ہوئے، یہ فیصلہ اس کے بعد کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جب ٹی ٹوینٹی میچز کا اناؤنس ہوا تو افغانستان میں خاص کر سوشل میڈیا میں کچھ افغان شہریوں نے مخالفت شروع کی، کچھ ٹاک شو میں اور سوشل میڈیا، فیس بک اور ٹویٹر میں ایک کمپین چلایا گیا کہ نو میچ وتھ پاکستان۔ لیکن اس کے باوجود بھی افغان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جب پاکستان سے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اسپورٹس کو سیاست کے ساتھ نہ جوڑا جائے اور یہ میچز ہوں گے، لیکن گزشتہ رات اچانک اعلان ہوا کہ پاکستان کے ساتھ میچز کینسل ہوئی ہے، اور بظاہر سوشل میڈیا میں اور عام میڈیا میں افغان شہری زیادہ تر اس فیصلے کی استقبال کر رہے ہیں۔
اچھا، میڈیا میں اور بین الاقوامی میڈیا میں اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ این ڈی ایس اس حملے کے لیے حقانی نیٹورک اور پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، ان پر الزام لگا رہا ہے۔
بالکل، افغان حکومت کی جو خفیہ ادارہ انٹیلیجنس ہے این ڈی ایس، انہوں نے بھی گزشتہ رات ایک بیان جاری کیا اور اس بیان میں کہا کہ اس حملے کے پیچھے حقانی نیٹورک کا ہاتھ ہے اور حقانی نیٹورک نے یہ حملہ تنظیم کیا ہے، منظم کیا تھا۔ اس کے باوجود کہ اس سے پہلے طالبان نے کسی بھی طرح کے ملوث ہونے کے اس حملے میں تردید کیا اور ایک چھوٹی بیان جاری کر کے کہا کہ ان کا اس حملے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک کچھ انتظار یہ تھا کہ شاید داعش نامی شدت پسند گروہ اس حملے کی ذمہ داری قبول کرے گی، کیونکہ کچھ اور حملوں کی انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ ان کی جانب سے جب کوئی کلیم سامنے نہیں آیا تو اب افغان حکام کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے حملوں میں عام شہریوں کی ہلاکت زیادہ ہوتے ہیں تو طالبان کہتے ہیں کہ یہ حملہ ہمارا کام نہیں ہے، جبکہ این ڈی ایس کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہے کہ اس حملے میں حقانی نیٹورک کا ہاتھ ہے۔
کچھ حلقوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ این ڈی ایس کا فیلئر بھی تھا، اس بارے میں میڈیا وغیرہ میں کیا کہا جا رہا ہے؟
یہ کہ افغانستان میں ایک بڑا سوال ہے کہ اس طرح کے حملے کیسے ممکن ہو سکتا ہے، خاص کر اس طرح کے بہت سارے سیکیور ایریا میں کس طرح شدت پسند پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن افغان سیکیورٹی ایجنسیز کا کہنا ہے کہ وہ ہر روز 10 سے 20 تک کے دہشت گردی کارروائیوں کا وہ ناکام بناتے ہیں، اور کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ 20-30-40 دہشت گردی کارروائی وہ ناکام بناتے ہیں، لیکن ایک دو کارروائی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان کے آنکھوں سے چپ کر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ سوال بھی ہے کہ اس طرح کے حملے کیسے ہوتے ہیں، لیکن افغان حکام کا بھی، جو سیکیورٹی حکام ہیں اور یہاں جو سیکیورٹی تجزیہ نگار ہے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں 20 سے زیادہ شدت پسند گروہ سرگرم ہیں اور کافی سارے ہمسایہ ممالک اس میں انوالو ہیں اور کافی سارے غیر ملکی ممالک کے انٹیلیجنس یہاں کام کر رہے ہیں، تو کبھی کبھار اس طرح کے حملوں کو ختم کرنا یا ناکام بنانا مشکل بھی بن جاتا ہے۔
کابل سے بی بی سی کے ہمارے ساتھی سید انور۔ جیسا کہ آپ نے ہمارے ساتھی سید انور سے سنا کہ افغانستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹی ٹوینٹی میچ منسوخ کر دیے ہیں. اسی حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ افغانستان کے بعد پاکستان کے کرکٹ بورڈ نے بھی افغانستان کے ساتھ مجوزہ کرکٹ سیریز منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے میڈیا میں جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے آنے والا حالیہ بیان قابل افسوس ہے. کابل میں حملے کے بعد حالات کا مزید تجزیہ کرنے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے کابل ٹی وی کے ایڈیٹر جیلانی زواق سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کابل میں اس حملے کے لیے حکام کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں.
افغان انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کہ یہ حقانی نیٹ ورک نے آئی ایس آئی سے مل کر یہ پروگرام بنایا تھا اور حقانی نیٹ ورک کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے. اس سے پہلے جو حملے ہوئے ہیں عمدتاً داعش نے کابل شہر میں جو حملے ہوئے ہیں یا شہروں میں جو حملے ہوئے ہیں داعش اس کی ذمہ داری قبول کرتا تھا, لیکن اس حملے کی ذمہ داری نہ طالبان نے قبول کی نہ کسی اور گروہ نے, لیکن افغان انٹیلیجنس کہہ رہا ہے کہ یہ حقانی نیٹ ورک نے کیا ہے.
اچھا, اندرون خانہ جو کوریڈورز آف پاور ہیں, جو حکام ہیں, وہ کس طرح تجزیہ کر رہے ہیں اس کا؟
دیکھیے, اس کے بارے میں اب افغانستان میں جو صرف حکام نہیں بلکہ افغان عوام, میڈیا, بہت ابہامات ہیں اس بارے میں. یہ جو ٹینکر تھا, یہ ایک جس علاقے میں یہ بلاسٹ ہوا ہے بغیر اجازت کی وہ نہیں آ سکتا تھا.
اچھا,
یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ایم بی سی کے اجازت نامہ تھا, یعنی یہ ٹینکر ایک ایم بی سی کے لیے, ایک سفارت کے لیے کام کر رہا تھا اور اس کا اجازت نامہ لے کر یہ آ رہا تھا. تو بہت سے سوالات موجود ہیں کہ ایسے حالات میں جو بہت سیکیور علاقہ ہیں, ایک ٹینکر جو باروتی مواد سے بھرا ہوا ہو کس طرح اس علاقے میں داخل ہو گیا.
اچھا,
تو اس کے بارے میں ابہامات بہت ہیں. صرف افغان انٹیلیجنس اور حکام تو پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے, لیکن اس کے بارے میں اور بھی ابہامات موجود ہیں کہ یہ صرف حقانی نیٹ ورک ہے یا کوئی اور انٹیلیجنس ایجنسی بھی اس کے پیچھے ہیں.
اچھا, یہ بتائیے کہ جو اخبارات ہیں اور جو وہاں میڈیا کے بڑے ادارے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
دیکھیں, سب سے پہلے تو افغان انٹیلیجنس کے فیلئر ہے. یہ افغان میڈیا اور افغانستان میں جو بحث ہے, وہ سب سے پہلے ذمہ داری تو افغان انٹیلیجنس اداروں پر ہے کہ کیسے یہ ممکن ہوا کہ بہت سیکیور علاقے میں اس طرح کا حادثہ ہوا اور یہ ٹینکر داخل ہو گیا. یہ خبریں بھی ہے کہ پہلے سے خبریں تھی کچھ سفارتی حلقوں میں, کہا جا رہا ہے کہ سفارتی حلقوں میں یہ خبریں تھی کہ یہاں کوئی انفجار ہونے والا ہے, خطرہ ہے انفجار کا, ایک بہت بڑے انفجار کا خطرہ ہے. اس کے باوجود پھر کس طرح ممکن ہوا؟ تو اس کے بعد جو بحث ہے یہاں وہ داعش کا ہے اور یا حقانی نیٹ ورک اور پاکستان کا ہے. جو افغانستان میں عام ذہنیت ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو انفجارات ہوتے ہیں, دھماکے ہوتے ہیں, وہ طالب کرے, داعش کرے یا کوئی اور ادارہ کرے, اس کے ساتھ پاکستان انٹیلیجنس ضرور شامل ہوتے ہیں. اس کے مدد کے بغیر, پاکستان انٹیلیجنس مدد کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. تو ذمہ داری جس گروہ پر بھی ہو, اس کے ساتھ پاکستان کو شامل کر دینا جاتا ہے. اور افغانستان اور پاکستان کے تعلقات جو پہلے ہی سے بہت خراب تھے, اب رائے عامہ اس دھماکے کے بعد بہت زیادہ خلاف ہو گیا ہے. ایک کرکٹ میچ توقع تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک سیریز ہو, افغان کرکٹ بورڈ نے توافق بھی کیا تھا, لیکن اسی عوامی پریشر کی وجہ سے وہ کینسل ہو گیا. تو اس دھماکے سے یہ خراب تعلقات جو پہلے سے خراب تھے, مزید خراب ہوگا اور بے اعتمادی میں اضافہ ہوگا.
یہ تھے کابل ٹی وی کے ایڈیٹر جیلانی زواق, جن سے میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی. یہاں پر ایک نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کہ اس وقت کون سی خبر سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی سابق اہلیہ جمامہ گولڈ سمتھ نے کہا ہے کہ انہیں عمران خان کو عدالت میں بے قصور ثابت کرنے کے لیے 15 سال پرانی بینک سٹیٹمنٹس مل گئی ہیں. یہ بات انہوں نے ٹویٹر پر کہی, اور اس پیغام کے جواب میں عمران خان نے ٹویٹ کی اور کہا, جمامہ خان آپ کا بہت شکریہ, ہمیں آپ پر فخر ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے جو کافی پڑھی جا رہی ہے. ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کا رخ کیجیے تازہ ترین خبروں کے لیے. سیربین ابھی جاری ہے.
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامنے
لکھتے ہیں, ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا, بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے.
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار, شہر میں ہوں یا دیہات میں, گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں, خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا آج سے انگلینڈ میں آغاز ہو گیا ہے اور اوول میں کھیلے جانے والے پہلے میچ میں میزبان انگلینڈ اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں مد مقابل ہیں. انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بنگلہ دیش کو بیٹنگ دی جس نے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں پر 305 رنز بنائے. تمیم اقبال نے 128 اور مشفق الرحیم نے 79 رنز اسکور کیے. ان دونوں نے تیسری وکٹ کی شراکت میں 166 رنز کا اضافہ کیا. افغانستان نے پاکستان کے ساتھ اس سال جولائی اگست میں ہونے والی 2 میچوں کی T20 سیریز منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ فیصلہ گزشتہ روز کابل میں ہونے والے بم دھماکے کے بعد کیا گیا ہے. دونوں کرکٹ بورڈز نے گزشتہ ہفتے T20 سیریز کھیلنے اور کھیل کے دیگر شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا تھا, لیکن اس کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر افغانستان کرکٹ بورڈ کو پاکستان کے ساتھ کھیلنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا. دفاعی چیمپئن نوویک جوکوویچ اور رافیل نڈال فرینچ اوپن کے تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے. جوکوویچ نے پرتگال کے جواو سوسا کو 6-1, 6-4 اور 6-3 سے شکست دی. 9 بار فرینچ اوپن جیتنے والے رافیل نڈال نے اسی اسکور سے ہالینڈ کے رابن ہاس کو ہرایا. وہ فرینچ اوپن میں اب تک 76 میں سے 74 میچز جیت چکے ہیں. خواتین مقابلوں کے دوسرے راؤنڈ میں دفاعی چیمپئن گاربین موگوروزا نے عالمی نمبر 99 اینی کونٹاوے کو 6-7, 6-4 اور 6-2 سے شکست دی. پیٹرا کیویٹووا کو دوسرے راؤنڈ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا گزشتہ سال دسمبر میں چاقو کے وار سے زخمی ہونے کے بعد.
کرکٹ
کے اسٹرائکر زلیٹن ابراہیموویچ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس مختلف ٹیموں کی پیشکشیں موجود ہیں لیکن انہوں نے اپنے مستقبل کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. ابراہیموویچ کا یونائٹڈ سے معاہدہ 30 جون کو ختم ہو رہا ہے اور وہ نئے معاہدے میں دلچسپی نہیں رکھتے. وہ اپریل میں گھٹنے کی تکلیف کے بعد سے میچز نہیں کھیلے.
یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں bbcurdu.com پر اس وقت چند ایک کافی دلچسپ خبریں ہیں. 8000 میٹر بلندی پر سو کر کبھی کوئی اٹھا نہیں, اس کی تفصیل پڑھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں. اس کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے گائے, یہ ہمارے نامہ نگار سہیل حلیم کا کالم ہے, یہ بھی ضرور پڑھیے.
انڈیا میں کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر منی شنکر کا کہنا ہے کہ علیحدگی پسند کشمیری رہنماؤں سے بات چیت کے بعد اگر انڈیا کے دستور میں ترمیم کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو اس پر غور کیا جانا چاہیے. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ پیرس ماحولیاتی معاہدے کو سرے سے نہ چھوڑے. پاکستان نے گزشتہ روز افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے حملے میں ملوث ہونے کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. بین الاقوامی امدادی ادارہ ریڈ کراس صحرائے سہارا میں 40 افریقی پناہ گزینوں کی ہلاکتوں کی تحقیقات کر رہا ہے. عراقی فورسز کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے موصل میں اپنے زیر قبضہ علاقوں میں سے ایک میں لڑائی سے بچ کر نکلنے والے کئی شہریوں پر فائرنگ کی ہے جس میں کم از کم 7 شہری ہلاک ہو گئے ہیں. اور جرمن چانسلر اینگلا مرکل کا کہنا ہے کہ عالمی عدم تحفظ کے دور میں قوم کو چین کے ساتھ اپنی شراکت بڑھانی ہوگی.
اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں اسلام آباد سے ہماری ساتھی شمائلہ خان. پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی نے جمعرات کو اپنے ایک حکم نامے میں حکومت کو پابند کیا ہے کہ سعودی عرب کی قیادت میں بننے والی عسکری اتحاد میں پاکستان کی شمولیت کی شرائط اور طریقہ کار وفاقی کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کرنے سے قبل پارلیمان کے سامنے بحث کے لیے رکھا جائے۔ اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ۔
سعودی عرب کی سربراہی میں اسلامی ممالک پر مشتمل ایک فوجی اتحاد بنائے جانے کی خبر گزشتہ برس سامنے آئی تھی، لیکن اس کی شکل و صورت ابھی تک پوری طرح سے واضح نہیں ہو سکی ہے۔ اسی سلسلے میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرت اللہ بابر کی جانب سے سینٹ میں توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا گیا، جس میں انہوں نے ان اخباری اطلاعات پر تشویش ظاہر کی تھی کہ سعودی حکام نے کہا ہے کہ یہ اتحاد محض دولت اسلامیہ یا القاعدہ کے خلاف کاروائیوں تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ کسی رکن ملک کی درخواست پر باغی گروپوں کے خلاف حرکت میں بھی لایا جا سکے گا۔ ان کا اعتراض تھا کہ جب اسلامی اتحاد کی شرائط ہی طے نہیں ہوئی ہیں تو جنرل راحیل شریف نے اس میں شمولیت کیوں اختیار کر لی۔ جواب میں سرتاج عزیز نے ایوان کو یقین دلایا کہ پارلیمان کی سفارشات کی روشنی میں حکومت ایک متوازن پالیسی اختیار کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اتحاد میں شامل ہر رکن ملک آزاد ہے کہ وہ اپنی مرضی کی سرگرمی اختیار کرے، جیسے کہ فوجی تربیت، عسکری کارروائیاں یا مشاورت۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ اب تک اتحاد کے ضابطۂ کارروائی یا شرائط طے نہیں ہو سکی ہیں۔ سرتاج عزیز نے اعتراف کیا کہ حالیہ ریاض کانفرنس میں ہونے والی تقاریر سے فرقہ وارانہ تقسیم کا خدشہ بڑھا ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ سابق فوجی سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کی موجودگی سے پاکستان کا موقف وہاں مضبوط ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اس اتحاد میں شامل اپنی فوج سعودی عرب سے باہر کہیں نہیں بھیجے گا۔ کسی ملک کے اندر کارروائی سے متعلق چیئرمین سینٹ کے سوال کے جواب میں سرتاج عزیز نے کہا کہ یہ مفروضے پر مبنی سوال ہے اور اس کا جواب وہ نہیں دے سکتے، لیکن سعودی حکام کا شاید اشارہ یمن کی جانب ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اتحاد دہشت گردی کے خلاف ہے، نہ کہ کسی ملک جیسے کہ ایران کے خلاف۔ سینیٹر سحر کامران نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس میں امریکہ کی جانب سے گزشتہ دنوں افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں گرائے گئے ایک بڑے بم سے ہلاک ہونے والوں میں 15 بھارتی شہری بھی ہونے کی اطلاعات کے بارے میں سوال اٹھایا تو سرتاج عزیز نے کہا کہ ان کی معلومات میں ایسی ہلاکتیں نہیں ہیں، لیکن انہیں انڈیا کی افغانستان میں جاری مداخلت پر تشویش ضرور ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
اب ذکر خلیجی ملک بحرین کا، جہاں ملک کی ایک عدالت نے بدھ کو حزب اختلاف کے مرکزی سیکولر گروپ نیشنل ڈیموکریٹک ایکشن سوسائٹی واد کو تحلیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ بحرین کی حکومت واد پر شدت پسندی کی حمایت کرنے کا الزام لگاتی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں ختیجہ عارف۔
عدالت کے اس حکم پر انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنان کا کہنا ہے کہ اس حکم کا مقصد پرامن مخالفت کو خاموش کرنا ہے۔ واد ایک سماجی اور سیاسی ایسوسی ایشن ہے جو جمہوریت، انسانی حقوق اور سماجی آزادی کے حق میں آواز بلند کرتی ہے۔ واد نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ اس ایسوسی ایشن کو تحلیل کر دیا جائے اور اس کے اثاثے ضبط کر لیے جائیں۔ واضح رہے کہ اس حکم کے خلاف واد اپیل کر سکتی ہے۔ واد کے خلاف بحرین کی وزارت انصاف نے مقدمہ دائر کیا تھا، جس میں اس پر قانون کا احترام نہ کرنا، دہشت گردی کی حمایت کرنا اور تشدد کی اجازت دینے کے الزامات لگائے گئے تھے۔ وزارت انصاف کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ واد نے ان افراد کو ملک کے شہدا قرار دیا جنہوں نے 2014 میں ایک بم حملے میں 3 پولیس اہلکاروں کو ہلاک کیا تھا۔ ان افراد کو روا سال کے آغاز میں سزائے موت دے دی گئی تھی۔ واد کے رہنما نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ عدالتی فیصلے کے بعد پولیس نے ان کے ہیڈ کوارٹر کے قریب سڑکوں کو بند کر دیا ہے۔ یہ قدم اس وقت اٹھایا گیا جب واد کی جانب سے شام کو صحافیوں کو بریف کیا جانا تھا۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عدالتی حکم اظہار رائے کی آزادی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
پیرس معاہدے کے حوالے سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ شام 3 بجے سنائیں گے۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ واشنگٹن میں اس وقت تقریباً 11:30 ہیں، تو ان کا فیصلہ تقریباً 3.5 گھنٹے میں سامنے آئے گا۔ امریکہ سے کچھ اطلاعات کے مطابق صدر ٹرمپ معاہدے سے دستبردار ہو سکتے ہیں، جبکہ چین نے کہا ہے کہ وہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے اپنے وعدوں کو پورا کرے گا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نازش ظفر۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ماحولیاتی تبدیلی کے پیرس معاہدے پر اپنا فیصلہ ابھی سنانا ہے۔ امریکہ سے کچھ اطلاعات کے مطابق صدر ٹرمپ معاہدے سے دستبردار ہو سکتے ہیں۔ ادھر چین کے وزیراعظم لی کوچیان نے کہا ہے کہ چین ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے اپنے وعدوں کو پورا کرے گا۔ چین کے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ چین کے اپنے مفاد میں ہے۔ وہ جرمنی کے شہر برلن میں اپنی ہم منصب اینگلا میرکل کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں بات کر رہے تھے۔
چین پیرس معاہدے میں کیے گئے وعدوں کا اطلاق جاری رکھے گا اور ثابت قدمی سے مرحلہ وار 2030 کے مقاصد کی جانب بڑھے گا، لیکن ہم ایسا کرنے میں دوسروں کے تعاون کی امید رکھتے ہیں۔
روس نے بھی کہا ہے کہ وہ ماحول سے متعلق اپنے عزائم پر قائم رہے گا، لیکن اس کا کہنا ہے کہ امریکہ کے نکلنے سے پیرس معاہدہ متاثر ہوگا۔ چین اور یورپی یونین کے رہنما پیرس معاہدے پر ایک مشترک بیان جاری کرنے والے ہیں۔ بی بی سی کے دیکھے ہوئے بیان کے ڈرافٹ کے مطابق اس میں لکھا ہے کہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے قومی سلامتی کے معاملات پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور معاشرتی اور سیاسی کمزوری پیدا ہو رہی ہے، جبکہ صاف توانائی کی جانب تبدیلی سے ملازمتیں پیدا ہوں گی اور معاشی استحکام آئے گا۔ اقوام متحدہ کے ماحول سے متعلق پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایرک سولہیم کا کہنا ہے کہ امریکہ کے معاہدے سے نکل جانے سے ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف اتحاد کو فرق نہیں پڑے گا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اب جبکہ چین اور یورپ آگے ہیں اور انڈیا کا کردار بڑھ رہا ہے، تو امریکی صدر کے فیصلے اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنے 2015 میں اس معاہدے کے حوالے سے رکھتے تھے۔
خود امریکہ میں بڑی کمپنیاں اس بات پر متفق ہیں کہ صحیح سمت میں جایا جائے۔ ایپل، گوگل، مائیکروسافٹ، میرا مطلب ہے جدید امریکی معیشت کے تمام بڑے نام اس سال یا بہت جلد رینیویبل یا قابل تجدید توانائی اپنانے والے ہیں۔ لیکن آخر میں اگر ٹرمپ غلط فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا نقصان امریکہ کے لوگوں کو ہوگا، کیونکہ ملازمتیں یورپ، چین اور انڈیا اور ایسے دوسرے ممالک میں منتقل ہو جائیں گی جو توانائی میں نئے انقلاب کو اپنا رہی ہیں۔
ادھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ پیرس معاہدے کے حوالے سے اپنے فیصلے کا اعلان آج شام 3 بجے کریں گے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے مراد کارخانوں اور زراعت سے نکلنے والے اخراج کے ماحول پر منفی اثرات ہیں۔ پیرس معاہدے کا مقصد دنیا بھر کا مجموعی درجہ حرارت محدود کرنا ہے، جو کارخانوں اور زراعت سے پیدا ہونے والے اخراج کی بدولت بڑھ رہا ہے۔
آج ادھر برطانیہ میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا آغاز ہوا ہے۔ پہلا میچ انگلینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان لندن کے اوول سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو کے لیے اس ٹورنامنٹ کی کوریج بھی کی جائے گی، اور اسی سلسلے میں اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی فراز ہاشمی۔ فراز، سربین میں خوش آمدید۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟
جی، ابھی اب سے کچھ دیر پہلے ہیلز آؤٹ ہوئے ہیں، بڑا اچھا کھیل رہے تھے، 95 رن بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئے۔ اس وقت تقریباً 28 اوور ہو چکے ہیں اور انگلینڈ نے 165 رن بنائے، انہیں 305 رن بنانے ہیں۔ بنگلہ دیش نے 305 بنائے تھے صبح، انہوں نے بیٹنگ کی، بڑی اچھی بیٹنگ کی، تمیم اقبال نے سینچری بنائی اور وہ اس ٹورنامنٹ میں سینچری بنانے والے پہلے کھلاڑی ہو گئے۔ اب یہ ہیلز 95 پہ آؤٹ ہو گئے۔
اچھا،
تو اس وقت بڑا دلچسپ صورتحال ہے۔ این مورگن کھیلنے آئے ہیں اور لگ یہی رہا ہے کہ انگلینڈ کے بلے باز 305 کا کوئی بڑا سکور نہیں ہے آج کل کی کرکٹ میں، تو وہ بنا لیں گے،
ہدف کو پورا کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ موسم اور ماحول کیسا ہے
آج کل برطانیہ میں؟ بڑا خوشگوار موسم ہے، دھوپ نکلتی ہے، بارش بھی ہوتی ہے، لیکن بارش کا ظاہر ہے کرکٹ کے اوپر برا اثر پڑے گا۔ اور پاکستان کا میچ ہے انڈیا کے ساتھ، آپ کو پتہ ہی ہے 4 تاریخ کو اتوار کو، اور برمنگھم میں جو بی بی سی کی ویب سائٹ ہے ویدر کی، موسم کی، اس میں پیشن گوئی ہے کہ بارش ہوگی برمنگھم میں 4 تاریخ کو 4 بجے شام کو۔
اچھا،
تو دیکھیں ڈکورتھ لیوس کی وہ آئے گی کلاس، لگتا ہے مجھے یہ کہ یقیناً آئے گی۔ اور شائقین جو کرکٹ دیکھنے جا رہے ہیں میدان میں، ان سے میں کہوں گا کہ ذرا کوئی جیکٹ لے کے جائیں، کوئی چھتری بھی لے جائیں، کیونکہ بارش ہوگی اور وہ برمنگھم کا گراؤنڈ ایسا ہے کہ اس میں زیادہ کورڈ نہیں ہے، تو اوپن میں بیٹھنا پڑے گا۔ ابھی ہم گئے تھے برمنگھم میں، جب وارم اپ میچ ہوا اس میں، تو 24,500 کی کیپیسٹی کا گراؤنڈ ہے، تو جاتے جاتے میں نے ٹکٹ کی کھڑکی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ٹکٹ تو کوئی اویلیبل نہیں ہے، سارے سولڈ آؤٹ ہے۔
اچھا،
تو جوش و خروش تو بہت زیادہ ہے۔
اچھا،
تو میچ دلچسپ ہوگا۔ سرفراز ہمارے ناتجربہ کار ہیں کوہلی کی بنسبت، ان کا یہ سرفراز کا ہمارا پہلا ان کا بین الاقوامی ٹورنامنٹ ہے ایز اے کیپٹن، پاکستان ٹیم کی کپتانی کریں گے، لیکن جبکہ کوہلی دوسری طرف کافی تجربہ کار ہے، زیادہ میچ کھیلے ہوئے ہیں کوہلی اور پاکستان کی لیکن پاکستان کے نوجوان کھلاڑی اس دن بہت اچھا کھیلے, بنگلہ دیش نے
کافی
350 تقریباً رن بنا دیا, 341, تو وہ ٹارگیٹ بہت بڑا تھا.
اچھا.
لیکن جس طرح وہ فہیم اشرف کھیلے وہ بہت زبردست تھا اور اس سے پاکستان کے جیتنے کی کچھ امید پیدا ہوئی ہے.
ٹھیک ہے فراز صاحب, بہت بہت شکریہ آپ اسٹوڈیو تشریف لائے. آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتہ وار سلسلے آپ کی بات کا. پیش کر رہی ہیں صبا رحمت.
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبا رحمت کا سلام. شروعات کرتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کے خاندان پر لگائے گئے الزامات پر. پیناما لیکس کے کیس سے متعلق سپریم کورٹ کی جانب سے بنائی گئی ٹیم جے آئی ٹی پر بات کرتے ہوئے ہمارے سامعین کے بھیجے گئے پیغامات سے.
میرا نام شوزہ بشکری. میں تو امید بھی یہی ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بہتر فیصلہ ہی کرے گی. اچھا ہے ایک نئی روایت قائم ہو رہی ہے, لیکن جن لوگوں نے کیس کیا ہوا تھا ان کے خلاف ابھی جب کیس چلا ہے اور ان کے پیسے ثابت نہیں ہو پا رہے, تو اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ کرپشن تو پاکستان کی سیاست میں ایک مزاج کا نام بن گیا. یعنی جتنے بھی سیاستدان چاہے وہ چھوٹے بڑے نئے پرانے ہیں, وہ سارے کے سارے ہی مطلب فائنانس کے معاملے میں, مالیات کے معاملے میں کرپٹ نکلتے جا رہے ہیں. سمجھ نہیں آتی کیا بنے گا.
جی میں اصل بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. وزیر اعظم کا نہ صرف یہ والا سیاسی مستقبل ہے بلکہ ان کی اپنی نسلوں کا سیاسی مستقبل کا بھی دارومدار اسی پر ہے. لیکن لوگوں کی امیدیں تو ہیں, لیکن جس قسم کی الزام لگایا جا رہا ہے تو اس سے چیزیں تشویش ہو رہی ہے سب کو, اور کہ کیا واقعی یہ جے آئی ٹی وہ رزلٹ دے پائے گی جس کی صرف توقع کی جا رہی ہے, اور کیا واقعی یہ جے آئی ٹی تعصب کسی قسم کے مبینہ تعصب سے بالا تر ہو کر ایک شفاف رزلٹ دے پائے گی.
چلیے انہوں نے تو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم پر اپنی رائے دی. اب سبستین سے ایک سامعی کی کال سنتے ہیں اور انہوں نے تعلیم کے حصول کے لیے وزیر اعظم سے کیا شکایت کی ہے, آپ بھی سنیے.
ضلع میرپور خاص, ہمارا گاؤں جو ہے حاجی غلام سرور شیرانی کے نام سے ہے, جس میں 61 گھر ہیں اور اس کے اندر پرائمری اسکول ہیں. وہ ہم نے اپنا اتا کا کمرہ دیا ہوا ہے, تقریباً 150 بچے ہیں. ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہے. میرا وزیر تعلیم سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں ٹیچر دیا جائے. ایک سال ہو گیا ہے تقریباً ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہے, اور ہم اپنے پیسوں پہ پرائیویٹ ٹیچر لگا کے اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں.
حکومت سے تعلیمی اداروں میں اساتذہ بھیجنے کی درخواست کر رہے تھے ہمارے یہ سامع, اور حکومت پاکستان سے ہی تعلیم کے حصول سے فکر مند ہمارے ایک اور سامع نے بھی پیغام بھیجا ہے.
جلپانی ہے, میں صبح سندھ ضلع سجال کے رہنے والا ہوں, اور ہمارے گاؤں خان محمد جلپانی میں پرائمری اسکول نہیں ہے. ہمارے 20 سال سے بچے ایسے ان پڑھ ہیں, اور ہماری حکومت سندھ یا وفاقی گورنمنٹ کو اپیل ہے ہم کو پرائمری اسکول دیں. ہم
آئیے اب بی بی سی اردو کے نام بھیجا گیا یہ سوال بھی شامل کرتے ہیں.
نام ہے محمد خان, میں جاؤ ضلع اوالن سے بات کر رہا ہوں. مجھے بی بی سی سے بہت پیار ہے, میں آپ کا بہت پرانا لسنر ہوں, لیکن عرصے دراز سے بی بی مافار افطر کی آواز بند ہے. کس وجہ سے ریٹائر ہو چکا ہے, چکی پہ چلا گیا ہے, کدھر ہے, میں بہت پریشان ہوں. اور شفینہ کی جامی کو بہت سلام ملے میرے طرف سے.
خان صاحب, شفینہ کی جامی کے لیے بھیجا گیا آپ کا سلام اس پروگرام کے وسیلے سے ان تک پہنچ چکا, اور ہماری سابقہ ساتھی مہاپارا کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے, تو انہوں نے ایک طویل عرصے تک بی بی سی کے ساتھ کام کیا, تاہم اب وہ بی بی سی کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں. آخر میں علاقائی مسائل کی جانب آتے ہیں, اور صوبہ بلوچستان سے حکام سے اپنے ضلع میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے حوالے سے کی گئی یہ شکایت سنتے ہیں.
آران سے بات کر رہا ہوں. ہمارے علاقے میں ہمارے منتخب نمائندوں کی وجہ سے شہر میں اکثر بے چینی پائی جا رہی ہے, اور اکثر ترقیاتی کاموں میں ناقص میٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارے اضلاع میں یہ 35 سالوں سے ایک ترقیاتی عمل نظر نہیں آ رہا ہے جس سے خاران کے غریب عوام مطمئن ہو, اور اسپتالوں میں دوائی کا فقدان ہے. مختلف محکموں میں تباہی کا سبب بن رہا ہے, مختلف محکمے اور کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں.
یہ تو تھے نذیر احمد, اور یہ اگلی کال بھی صوبہ بلوچستان ہی سے ہے, اور ہمارے ان سامع نے شکایت کی ہے کہ پورے ملک میں انٹرنیٹ جیسی سہولیات موجود ہیں, مگر ان کا علاقہ ابھی بھی موبائل نیٹ ورک سے محروم ہے.
میں
میں جمالی لوہی بلوچستان سے اپنے رائے کی اظہار کر رہا ہوں. یہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل پورے پاکستان میں انٹرنیٹ چل رہا ہے اور ہم ابھی تک موبائل فون سے محروم ہیں, اور پورے بلوچستان میں ٹاور کا انتظام کیا جا چکا ہے لیکن ہمارے پاس ابھی تک کچھ نہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے موبائل ٹاور کا انتظام کریں.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں, نمبر ہے 0800-222-275.
رول ساؤنڈ کیمرا ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
یا فران جلیبی معشوق فریبی خیال ہے تیرا دیوانا بھائیوا بھائیوا.
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
پاکستان میں مجموعی ایکسپورٹ کا 60% ٹیکسٹائل کی صنعت سے وابستہ ہے, لیکن اس میں گزشتہ چند ماہ میں 2% اور موجودہ دور حکومت میں 20% کمی واقع ہوئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور صنعت کار آخر مقامی مارکیٹ میں پیداوار کیوں بڑھا رہے ہیں؟ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ. کراچی کے قدیم علاقے میں واقع رنچھوڑ لائن مارکیٹ میں ان دنوں دکانوں, پتھاروں اور ریڑھوں پر ہر طرف نت نئے ڈیزائنوں اور رنگوں میں لان کے کپڑے بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں. ہر جگہ خواتین کا رش موجود ہے. اس مارکیٹ میں کچھ دکانوں میں لان کے نامور برانڈ بھی دستیاب ہیں. ایاز احمد ان برانڈز کا کاروبار کرتے ہیں اور خوش ہیں کہ یہ کاروبار بڑھ رہا ہے.
اپنے پاس گل احمد ہوتا ہے, آصف جوفا ہوتا ہے, کھارڈی ہوتا ہے اور ہنی وکار آیا ہوا ہے, شیلا چتور, کافی سارے برانڈ ہوتے ہیں. تقریباً 50% ڈسکاؤنٹ پر ہوتے ہیں. ایک سوٹ نہیں لیتے, جتنا بھی لاٹ ہوگا سب لیں گے. مطلب 1000 سوٹ, 2000 جتنے بھی سوٹ ہیں سب اٹھا لیتے ہیں. فیکٹری سے جو بچتے ہیں نا فریش بکنے کے بعد وہ سب ہم اٹھا لیتے ہیں. 40-50% ڈسکاؤنٹ پر یہاں پر دیتے ہیں ہم لوگ.
پاکستان کی برآمدات کا نصف حصہ ٹیکسٹائل کی صنعت سے وابستہ ہے. بیڈ شیٹس کے علاوہ کپڑے, گارمنٹس اور دیگر مصنوعات امریکہ, برطانیہ, جرمنی اور اسپین سمیت یورپ کے دیگر ممالک کو فروخت کی جاتی ہیں, لیکن اب یہ برآمدات مسلسل گر رہی ہیں. آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے مطابق صرف موجودہ دور حکومت میں 20% کمی واقع ہوئی ہے. آپٹما سندھ اور بلوچستان کے سربراہ آصف انعام اس کی بنیادی وجہ توانائی کے بحران اور پیداواری لاگت میں اضافے کو قرار دیتے ہیں.
4 سال پہلے جو ہے وہ انرجی کے ریٹ یہ اخلاق جو ہے وہ 70% بڑھا دیے گئے, تو یہ سب سے بڑا کمپوننٹ تھا. اور ہمارے جو باقی کمپٹیٹر کنٹریز ہیں انہوں نے ایسا نہیں. پھر اس کے بعد انرجی پرائسز دنیا میں کم ہوئی. جب انرجی پرائسز کم ہوئی تو آپ نے ان چیزوں کو کم نہیں کیا. ہوا یہ کہ ہم پہلے ہی مہنگے تھے پلس باقی لوگ اور مزید سستے ہو گئے, تو اس کی وجہ سے یہ ساری مارکیٹیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں. اور تقریباً بہت سارا تو انفراسٹرکچر ہے جو اب لوگ بند کر کے ختم کر چکے ہیں.
بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ پاکستان کی مقامی مارکیٹ میں کپڑے کی کھپت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. برانڈ مقامی ہو یا بین الاقوامی, اب عام مارکیٹوں اور بازاروں میں وافر مقدار میں دستیاب ہے. ہر جگہ اسٹوڈیو اور اسٹور قائم ہو چکے ہیں. معاشی تجزیہ نگار مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ مقامی مارکیٹ میں بھی منافع میں اضافہ ہو رہا ہے.
فروری سے لونوں کا افتتاح ہو جاتا ہے اور جو ایک لون کا سوٹ جو ہے 6-6, 8-8, 10-10 ہزار تک کا بکتا ہے, تو کمپنیز کے مارجن اس طرح کی برانڈیڈ لانز اور اس طرح کی چیزوں میں بڑھتا جا رہا ہے. آپ اس کے علاوہ دیکھیں ہوم سٹور بھی بننا شروع ہو گئے ہیں, بیڈ شیٹس وغیرہ. پہلے لوگ عام طور پہ جو جیسے کراچی میں جامع کلاٹ ٹائپ کے بازاروں میں جاتے تھے اور لے لیتے تھے, اب جو ہے یہ چیزیں کلچر آنا شروع ہو گیا سٹورز اور برانڈ. اس کی وجہ سے نو ڈاؤٹ جو بڑے پلیئرز ہیں ان کو یہ زیادہ سوٹ کر رہا ہے, اور انہوں نے اپنی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ریٹیل نیٹ ورک بھی بہت تیزی سے بڑھانا شروع کر دیا.
یورپی مارکیٹ تک رسائی کے لیے پاکستان کو جی ایس پی پلس کا درجہ ملا، لیکن اس کے باوجود برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا۔ آپٹما سندھ اور بلوچستان کے سربراہ آصف انعام کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہت اچھا اقدام تھا۔
لگتا تھا کہ 3-4-5 بلین ڈالر تو ایکسپورٹ بآسانی بڑھ جائے گی، کیونکہ بنگلہ دیش کو بھی یہی اسٹیٹس اویلیبل تھا اور انہوں نے اس کو پورا کیش کیا، مگر انفارچونیٹلی یہ پاکستان میں اس صورت میں سامنے آیا کہ جی ایس پی پلس کنٹریز کو جو ہے ہماری ایکسپورٹ گری نہیں، باقی جگہوں کو گر گئی۔ تو اس کے جی ایس پی پلس نے بجائے ہمیں گروتھ دینے کے صرف یہ کہ ایک سسٹینیبلٹی دے دی کہ مزید اس علاقے کو ہمارا نہیں ہوا۔ دوسرے یورپین یونین میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کرنسی وہاں پہ خاصا یورو جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوا، تو اس کے اگینسٹ ہم ری ویلیو ہو گئے۔
پاکستان کپاس پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے۔ کپاس کی کاشت سے لے کر ٹیکسٹائل صنعت تک 40% آبادی کا روزگار اسی شعبے سے وابستہ ہے۔ برآمدات میں کمی کے نقصان کا بوجھ صرف صنعت کاروں کو نہیں، کسان تک کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ آپٹما سندھ اور بلوچستان کے سربراہ آصف انعام اس صورتحال کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔
2 سال کاٹن کی فصل بھی بہت خراب رہی، اور اس کے اوپر پھر کاٹن پہ ڈیوٹی وغیرہ لگا کے اس کی اویلیبلٹی بھی خراب کی گئی، جس کی وجہ سے یان اور دوسری اینڈ پروڈکٹ زیادہ آنے لگے۔ تو انفارچونیٹلی ہمارا تقریباً انڈسٹریل اسٹرکچر ہی جو ہے وہ ملک کا خراب ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے۔
مقامی صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل امپورٹ اب 25-30% بڑھ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بین الاقوامی مارکیٹ کے بعد مقامی مارکیٹ بھی ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ مقامی مارکیٹ کو فوکس رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ ریاسیل، بی بی سی، کراچی۔
وفاقی وزیر تجارت خرم دستگیر خان کا کہنا ہے کہ کپڑے کی مصنوعات برآمد کرنے والے صنعت کار اگر اپنا مال پاکستان کے اندر بیچنے میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں تو یہ معیشت اور صارفین کے لیے اچھا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگار آصف فاروقی نے ان سے انٹرویو میں پوچھا کہ کیا آپ کو اس بات پر تشویش نہیں ہے کہ وہ مصنوعات جو پہلے ملک سے باہر بیچی جا رہی تھیں پاکستانی صنعت کار اب انہیں مقامی مارکیٹ میں بیچنے ہی کو ترجیح دے رہے ہیں؟
آئی تھنک میرے خیال میں اس سے اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوں، کیونکہ جتنے برانڈس ادھر ڈیولپ ہوں گے اور سوفسٹیکیٹڈ ہوں گے ان کی کیپیسٹی ٹو ایکسپورٹ اتنی بڑھے گی، اور ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ شفٹ ہوں گے۔
لیکن اس طرح سے ایکسپورٹ جس طرح کرنا چاہیے اس طرح ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہیں،
وہ ایکسپورٹ ابھی نہیں کر رہے، لیکن میری یہ امید ہے کہ جیسے جیسے مارکیٹ اب ماشاء اللہ سوفسٹیکیٹڈ ہو رہی ہے، پہلے سے بہتر ہو رہی ہے، تو ان کے پاس جو آنے والے بائرز ہیں ان کو دکھانے کے لیے پہلے سے زیادہ پاکستان میں ورائٹی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جس میں دہشت گردی نے ہمیں ڈائریکٹلی ہٹ کیا ہے پاکستان کی ایکسپورٹس کو، اور وہ یہ ہے کہ پہلے تو دہشت گردی کی وجہ سے اور کراچی کی صورتحال کی وجہ سے بہت سارے بائنگ ہاؤسز جو جن کے دفتر تھے یہاں وہ شفٹ کر گئے، وہ اس وقت ریجنلی ڈھاکہ میں زیادہ تر موجود ہیں۔ دوسرا یہ ہوا کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے باہر نے آنا بند کر دیا تھا۔
یہ تو ہم سن رہے ہیں کافی عرصے سے، دہشت گردی کا مسئلہ تو ہے، لیکن آپ اس کو دوسری طرح سے ہینڈل کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے صنعت کار کو ایسی اپرچونیٹی کیوں نہیں دیتے کہ وہ خود چلا جائے ان کے پاس، ان کو اتنی سہولت دینا؟
جی ہم تو ان کو بہت سہولت دیتے ہیں، اور ہم نے اس گورنمنٹ میں آ کے جو ایگزیبیشنز پاکستان کرتا ہے تھرو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس میں تقریباً 50% اضافہ کر دیا۔ ہم جب آئے تھے تو رفلی 85-90 تک، ہم اس کو 140-145 تک لے۔
میری ایکسس سے مراد تھی کہ ان کو سہولت دیں پالیسی فریم ورک کے تھرو تاکہ وہ زیادہ ایکسس۔
جی اس لیے دیکھیں نا، اس کے اوپر بڑی طویل بحث ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہی پرائم منسٹر نے جنوری میں جو پرائم منسٹر کا جو ایک پیکیج انہوں نے اناؤنس کیا، جو دراصل لوکل ٹیکسز اور ڈیوٹیز کا ڈرا بیک ہے، کیونکہ یہ صنعت کاروں کی سب سے بڑی ڈیمانڈ۔
وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ لاگت زیادہ ہو جاتی ہے چیز بنانے
میں۔ میں آپ کو لاگت زیادہ ہونے کی وجہ بتا رہا ہوں، بجلی، گیس، ٹیکسز، لوکل ٹیکسز، اس کے اگینسٹ ہم نے یہ کہا کہ جی اس وقت تو چونکہ ہم چاہتے تھے کہ ایکسپورٹر کو فوکسڈ مراد دی جائے۔
یورپی مارکیٹ تک رسائی جو ہے وہ ایک بڑا چیلنج رہا ہے کچھ سال پہلے تک پاکستان کے لیے، پھر جی ایس پی پلس کے تھرو پاکستان کو رسائی ملی، لیکن اس کا کوئی فائدہ عملاً تو نظر نہیں آ رہا۔ ایکسپورٹ کو جتنا جمپ ملنا چاہیے تھا، برآمدات میں جتنا اضافہ ہونا چاہیے تھا، وہ تو نہیں ہو پایا۔
دیکھیں یورپ کی حد تک تو ہوا نا جی، اوور آل ایکسپورٹس میں چیلنج رہا پچھلے 3 سال سے، لیکن یورپ کی حد تک تو جی ایس پی پلس بہت انتہائی کامیاب، اور ایز آئی سیڈ میری اس تجزیے میں جو پاکستان کی ایکسپورٹس کو زیادہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہو سکتی تھی، لیکن جی ایس پی پلس نے ہمیں ایک سپورٹ اور سٹینڈ دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی ایز آئی سیڈ اگین گارمنٹس کی جو ایکسپورٹس ہیں اور جو ہائر اینڈ ہوم ٹیکسٹائلز ہیں اس میں بہت میجر بوسٹ.
یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا کہ جی ایس پی پلس نے فیس سیونگ دے دی آپ کو, ورنہ تو آپ بہت بری طرح سے اپنے ٹارگیٹس میں ناکام ہوتے.
ہم تو یہی کہیں گے کہ جی ہمیں جو ہے وہ ایک درست وقت پہ جب پوری دنیا ریسیشن میں جا رہی تھی, انٹرنیشنل ریسیشن میں, جی ایس پی پلس جنوری 2014 میں ملا اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ سپورٹ ملتی رہی.
یہ تھے وفاقی وزیر تجارت خرم دستگیر خان جو نامہ نگار آصف فاروقی سے بات کر رہے تھے. دنیا کی بلند ترین چوٹی ایوریسٹ سر کرنے والے پاکستان کے معمر ترین کو پیما کرنل ریٹائرڈ عبدالجبار بھٹی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے لیے کھیلوں تک رسائی نہیں ہے, جس کی وجہ سے نوجوانوں میں منفی سرگرمیوں, منشیات کے استعمال اور غیر ضروری تنظیموں میں شمولیت کا رجحان بڑھ رہا ہے. آج وطن لوٹنے پر اسلام آباد ایئرپورٹ سے انہیں طبی معائنے کے لیے ایمبولنس کے ذریعے کمبائنڈ ملٹری ہسپتال لے جایا گیا اور اس سفر کے دوران بی بی سی کے نامہ نگار عبداللہ فاروقی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ساتھ ایوریسٹ پر پیش ہونے والے حادثے کے بارے میں تفصیلات بتائیں.
میرے ساتھ ایک اسسٹنٹ تھا جس نے میرا سامان اٹھانا تھا, اس کو اٹھانے تھے وہاں پہ 3 ایکسٹرا سلنڈر اس نے اٹھانے چاہیے تھے, جبکہ اس نے ایک ایکسٹرا اٹھایا صرف, 3 میں سے 2 میرے, ایک اپنا. اس نے اپنا بھی چھوڑا, ہو سکتا ہے وہ زیادہ فٹ ہو, لیکن مجھے تو چاہیے تھے. اب کیلکولیشن میری غلط نہیں تھی, ہم ٹائمنگ کے حساب سے بھی ٹھیک تھے, سب کچھ ٹھیک تھے, لیکن وہاں پر میں نے یہ سمجھا کہ جنرلی لوگ جو ہے نا آکسیجن اوپر ڈمپنگ کر دیتے ہیں, پہلے میں سمجھا اوپر ڈمپنگ ہوگی ان کی ایکسٹرا, لیکن جب وہ اوپر پہنچے تو پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہے, یہی کچھ ہے جو ہے ٹھیک ہے. اور وہ سارا کچھ ایون جو پریکٹیکلی سمٹ پہ پہنچنے سے پہلے ختم ہو گیا تھا.
میں آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گا, کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, آپ نے کتنا سپورٹ.
ظاہر ہے بہت زیادہ مجھے مشکلات سے بھی گزرنا پڑتا بعد میں ان کے جانے کے بعد, ٹینشن بھی ہوتی ہے اور نیند نہیں آتی خاص طور پہ, جب ٹینشن. اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں پچھلے 2 مہینے سے سو ہی نہیں, اتنی عبادت میں نے اپنی پچھلی پوری زندگی میں نہیں کی جتنی ان چند دنوں میں کر لی, اتنی دعائیں میں نے اللہ سے نہیں مانگی جتنی اب مانگی ہیں.
بس مجھے یہ بتائیے ینگسٹرز کو آپ کیا مشورہ دیں گے, اور اب آپ کیا ان کی کوئی تربیت کے لیے, ٹریننگ کے لیے کوئی کام کریں گے؟
نہیں, تربیت کے لیے ہم پہلے بھی کرتے رہے, ٹریننگ کے لیے میں کرتے رہے, اپنے جیب سے کیا, دوستوں نے مل کے کیا, سارا کچھ ہم نے کیا ٹھیک ہے. میں گورنمنٹ کے لیے بھی, باقیوں کے لیے بھی, بھائی سپورٹس سپورٹس سپورٹس, گراؤنڈس بناؤ, ہر ایک کو ایکسیس دو سپورٹس تک, تاکہ لوگ یہ نیگیٹو قسم کی ایکٹیویٹیز, کوئی چرس پی رہا, کوئی ون ویلنگ کر رہا ہے, کوئی ادھر ادھر جا کے تو مختلف تنظیموں میں شامل.
Just under a minute now, it's not bad, thank you.
Uski bunyadi wajah ye hai ki logo ko sports available nahi hai, available kar do sports, log bhi jo sports mein available karoge to khud hi sa lenge.
یہ تھے ایوریسٹ سر کرنے والے پاکستانی کو پیما کرنل ریٹائرڈ عبدالجبار بھٹی اور ان کی اہلیہ جو نامہ نگار عبداللہ فاروقی سے بات کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھے فراز ہاشمی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے رابن شروڈر اور اسلام آباد میں اسرار الحق. مجھے خالد کرامت کو سربین کی تمام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ. آخر میں خبروں کا خلاصہ سنیے شمائلہ خان سے.
انڈیا میں کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر منی شنکر کا کہنا ہے کہ علیحدگی پسند کشمیری رہنماؤں سے بات چیت کے بعد اگر انڈیا کے دستور میں ترمیم کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو اس پر غور کیا جانا چاہیے. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ پیرس ماحولیاتی معاہدے کو سرے سے نہ چھوڑے. پاکستان نے گزشتہ روز افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے حملے میں ملوث ہونے کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. عراقی فورسز کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے موصل میں اپنے زیر قبضہ علاقوں میں سے ایک میں لڑائی سے بچ کر نکلنے والے کئی شہریوں پر فائرنگ کی ہے, جس میں کم از کم 7 شہری ہلاک ہو گئے ہیں. روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کا کہنا ہے کہ روس سے غیر معقول طور پر بڑھتا ہوا خوف ان کے ملکی دفاع کے جائز مفادات کی وجہ سے ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔